بدھ 27 جولائی کے سہروین کے ساتھ جعفر رضوی کا سلام قبول کیجیے. شام میں کردوں کے زیر انتظام شہر قمشلی میں 2 بم حملے, کم از کم 44 افراد ہلاک. شام میں امن کب اور کیسے قائم ہو سکے گا؟ تجزیہ کار,
یہ جو پیس انیشیٹو ہے یہ دوسرے ملک لے کے بھی کیا کریں گے, کمٹمنٹ تو نہیں دے سکتے ہیں وہ پیس کے جب تک سیریز خود ڈیسائیڈ کرے.
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. شام کی فوج نے باغیوں سے کہا ہے کہ وہ شہر حلب میں اپنے ہتھیار پھینک دیں, کیونکہ شہر کے شمالی حصے میں کمک کے راستے کاٹ دیے گئے ہیں, جبکہ شہر قمشلی میں ہونے والے بم دھماکوں میں 44 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. تفصیل کے ساتھ شمائلہ جعفری.
شامی فوج کے بیان کے مطابق جو لوگ شہر حلب میں ہتھیار پھینک رہے ہیں, یہ ان پر منحصر ہے کہ چاہیں تو شہر میں پرامن انداز میں رہیں یا پھر کہیں چلے جائیں. ادھر شام میں سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق کردوں کے زیر اثر شہر القامشی میں 2 بم دھماکوں میں کم از کم 44 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. شام کے سرکاری ٹی وی کے مطابق دھماکہ خیز مواد ایک ٹرک اور ایک موٹر سائیکل میں نصب تھا. شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے ترکی کی سرحد کے قریب واقع صوبہ الحسکہ میں ہونے والے ان دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی ہے.
پاکستان میں انسانی حقوق سے متعلق سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بتایا گیا ہے کہ کراچی آپریشن میں گرفتار ہونے والے 850 کے قریب ٹارگٹ کلرز نے کراچی میں 7000 سے زائد افراد کو نشانہ بنانے کا اعتراف کیا ہے. اسلام آباد سے نامہ نگار شہزاد ملک.
انسانی حقوق کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے ارکان کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ ان ٹارگٹ کلرز کو تھائی لینڈ, برطانیہ اور جنوبی افریقہ سے مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے. ایم کیو ایم کی سینیٹر نسرین جلیل کی سربراہی میں ہونے والی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں رینجرز کے حکام کا کہنا تھا کہ کراچی آپریشن کے دوران انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کی جا رہی, اور گزشتہ 3 سالوں کے دوران رینجرز کے اہلکاروں نے 6000 سے زائد افراد کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کیا, جبکہ اس سے پہلے یہ الزام عائد کیا جاتا تھا کہ رینجرز کے اہلکار لوگوں کی جبری گمشدگی کے واقعات میں ملوث ہیں.
انڈیا کی پارلیمان میں بچوں سے مزدوری کروانے یا ملازمت پر رکھنے پر پابندی کے قانون میں متنازع ترامیم منظور کیے جانے پر شدید تنقید کی جا رہی ہے. بل میں منظور کیے جانے والی نئی ترامیم کے مطابق 14 برس سے کم عمر کے بچوں کے کام کرنے پر پابندی ہے, لیکن اس میں خاندانی کاروبار اور قریبی رشتہ داروں کے کاروبار میں کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے. انڈیا کی حکومت کا کہنا ہے کہ اس قانون سے غریب خاندانوں کو روزی کمانے اور بچوں کو مہارت حاصل کرنے کا موقع ملے گا. ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں احتجاجی تحریک جاری ہے, اور اس دوران عام لوگ مسلسل کرفیو اور دوسری پابندیوں کی وجہ سے محصور ہیں. آج بھی علیحدگی پسند رہنماؤں نے متاثر آبادیوں کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کی, لیکن انہیں گرفتار کر لیا گیا. سری نگر سے ریاض مسرور.
کشمیر میں بھاری بارش کے باوجود آج بھی کئی مقامات پر مظاہرین اور پولیس کے مابین تصادم ہوئے. کل سری نگر اور بعض علاقوں میں کرفیو میں نرمی کی گئی تھی, لیکن اس دوران شدید مظاہروں کے بعد دوبارہ کرفیو نافذ کیا گیا ہے اور تمام بستیوں کی ناکہ بندی کی گئی ہے. لہرگی پسند رہنماؤں سعید علی گیلانی اور میرویز عمر فاروق کو آج جنوبی کشمیر کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کے دوران گرفتار کر لیا گیا. ٹیلی فون رابطوں پر عائد پابندی کو کل رات ہٹا لیا گیا تھا, لیکن آج صبح سے فون سروس پھر سے معطل ہے, جبکہ انٹرنیٹ پر بدستور پابندی ہے. 8 جولائی کو مسلح علیحدگی پسند رہنما برہان وانی کی ہلاکت کے بعد کشمیر کی پوری آبادی سراپا احتجاج بن گئی ہے, اور مظاہرین پر فائرنگ کے واقعات میں 50 سے زائد لوگ ہلاک ہو چکے ہیں. سینکڑوں زخمیوں کا علاج مختلف ہسپتالوں میں ہو رہا ہے.
جنوبی افریقہ کی پولیس نے 50 ملاوی بچوں اور نوجوانوں کو مشتبہ انسانی اسمگلروں سے بچا کر اپنی حفاظتی تحویل میں لے لیا ہے. یہ بچے بغیر شیشوں والی ایک وین کے پچھلے حصے میں برآمد ہوئے, جس سے تیز رفتاری کے باعث افریقہ کے شمال جنوبی صوبے میں روکا گیا تھا. 3 ملاوی شہریوں کو بھی اس سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے. پولیس کو شبہ ہے کہ بچوں کو مزدوری اور ایجنسی کاروبار کے لیے اسمگل کیا جا رہا تھا. جان ہنکلے جونیئر, جنہوں نے امریکی صدر رونلڈ ریگن کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی, 35 سال ایک سائیکیٹرک اسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد وہاں سے فارغ ہو رہے ہیں. مسٹر ہنکلے نے صدر ریگن اور دیگر 3 افراد کو فائرنگ کر کے زخمی کیا تھا. فرانس کے صدر فرانسوا اولاند مذہبی یکجہتی کے اظہار کے لیے ملک کے مسیحی, مسلمان, یہودی اور بودھ رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. یہ ملاقات منگل کو ایک گرجا گھر پر حملے میں ایک عمر رسیدہ پادری کی ہلاکت کے بعد ہو رہی ہے. نیپال میں حکام کا کہنا ہے کہ مسلسل بارشوں اور سیلاب کے باعث مٹی کے تودے گرنے سے کم از کم 33 افراد ہلاک اور متعدد لاپتہ ہو گئے ہیں. نیپال میں مونسون کی بارشوں کے باعث سبھی دریاؤں میں طغیانی ہے. یہ نعرے لوگوں نے پوپ فرانسس کے پولینڈ پہنچنے پر انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے لگائے. ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ یورپ میں جہادی حملوں کی تازہ لہر اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا ان کے بقول جنگ کی حالت میں ہے. پوپ نے اس بات پر زور دیا کہ یہ مذاہب کی جنگ نہیں ہے لیکن لوگوں اور معاشی مسائل کے درمیان تنازع ضرور ہے. پوپ پولینڈ میں 4 روز قیام کریں گے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نام نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
ہمارے نام نگار باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے.
سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کی اے ٹیم کے کن کھلاڑیوں کو ون ڈے کرکٹ کھیلنے کا موقع مل سکتا ہے اور بھارت کے دلت کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ مردہ جانور کھانے پر مجبور ہیں؟ اگر آپ جاننا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آ سکتے ہیں. مگر آئیے سربین کا آغاز کرتے ہیں شام میں ہونے والے ان بم حملوں کی خبر سے جن میں کم از کم 44 افراد ہلاک ہوئے ہیں. شام کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق یہ حملے کردوں کے زیر انتظام شہر قمشلی میں ہوئے, جہاں برطانیہ میں قائم انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والی ایک تنظیم اور سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق بم ایک ٹرک اور ایک موٹر سائیکل میں نصب تھے. شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ یا داعش نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے جو اس سے پہلے بھی کردوں پر کئی بار حملے کر چکی ہے. گزشتہ برس امریکی حمایت یافتہ کرد جنگجوؤں کے تحت سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے داعش کے خلاف کاروائیوں کا آغاز کیا تھا. داعش نے شام اور عراق کے ایک بڑے علاقے پر قبضہ کر رکھا ہے اور دونوں ممالک میں عام شہریوں اور سرکاری املاک کو اہداف بناتی ہے. نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان سے سنیے.
شام میں سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق کردوں کے زیر کنٹرول شہر القامشلی میں 2 بم دھماکوں میں کم از کم 44 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. برطانیہ سے شام میں حقوق انسانی کی صورتحال پر نظر رکھنے والی ایک تنظیم دی سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق کرد سیکیورٹی فورسز کے ہیڈ کوارٹرز کے قریب ایک ٹرک میں نصب بم کے ذریعے یہ دھماکہ کیا گیا. خود کو دولت اسلامیہ کہنے والی شدت پسند تنظیم نے ترکی کی سرحد کے قریب واقع صوبہ الحسکا کے ہونے والے ان دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی ہے. سرکاری ٹی وی پر بم دھماکوں کے بعد کی صورتحال کے مناظر نشر کیے گئے ہیں جس میں ایک بڑے علاقے میں دھماکوں کے بعد تباہی اور دھوئیں کے بادل دیکھے جا سکتے ہیں. یہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر بھی گردش میں ہیں. ایک عینی شاہد نے بی بی سی کو بتایا کہ دھماکوں کے بعد وہاں کئی افراد ملبے تلے دبے ہیں جس کی وجہ سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق ان حملوں میں 100 سے زیادہ افراد زخمی ہیں. برطانوی ادارے دی سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کی رپورٹس کے مطابق شہر کے اسپتالوں میں خون کے احتیاط کی درخواست کی جا رہی ہے. ادارے کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں سیکیورٹی فورسز کے اراکین اور عام شہری شامل ہیں. دولت اسلامیہ سے پہلے بھی کردوں پر متعدد بم حملے کر چکی ہے. قامشلی نامی شہر پہلے بھی شدت پسندوں کے حملوں کا نشانہ بنتا رہا ہے, لیکن برطانوی ادارے دی سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ شہر میں آج ہونے والا حملہ اس سے قبل ہونے والے حملوں میں سب سے بڑا تھا. برطانوی خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق سرحد پار ترک علاقے نوسیبن میں بھی اس دھماکے کا اثر دکھائی دیا, جہاں لوگوں کے گھروں کی کھڑکیاں ٹوٹ گئیں. ادھر شام میں خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے کوشاں اقوام متحدہ کے ایلچی سٹیفن ڈی مسٹیورا کا کہنا ہے کہ اگست سے پہلے اب ان کا مقصد امن مذاکرات کا ایک نیا دور شروع کروانا ہے. انہوں نے یہ اعلان جنیوا میں امریکہ اور روس کے اعلی اہلکاروں سے ملاقات کے بعد کیا. اس سے پہلے امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری اور ان کے روسی ہم منصب سرگئی لاوروف نے شام میں دولت اسلامیہ کے خلاف لڑائی میں فوجی شراکت داری سے متعلق مذاکرات کیے. مسٹر مسٹیورا کا کہنا تھا کہ یہ مزید مذاکرات کی جانب ایک اہم قدم تھا.
ہم امید کرتے ہیں کہ کیری لاوروف کے درمیان افہام و تفہیم سمیت ان کی بات چیت میں ٹھوس پیش رفت نظر آئے. یہ یقیناً شام میں فریقین کے درمیان مذاکرات کے لیے بھی صحیح ماحول پیدا کر دے گی. یہ کوئی پیش کی شرط نہیں ہے, لیکن ہم سب جانتے ہیں اور آپ اس سے اتفاق بھی کریں گے کہ اگر ایسے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں تو ہمیں پختہ یقین ہے کہ اس کا مذاکرات کے ماحول پر مثبت اثر پڑے گا.
اقوام متحدہ کی رپورٹس کے مطابق شام میں جاری خانہ جنگی سے بچنے کے لیے ملک سے 48 لاکھ سے زیادہ شہری پڑوسی ممالک میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے ہیں. شام سے آنے والے اکثر پناہ گزینوں نے ترکی، لبنان اور اردن میں پناہ لی، لیکن ان میں سے ایک بڑی تعداد یورپ پہنچنے کی کوشش کے دوران اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی.
شام میں کردوں کے زیر انتظام شہر میں بم حملے، کم از کم 44 افراد ہلاک. تفصیل آپ نے شمائلہ خان سے سنی. عالمی حلقوں اور تجزیہ کاروں کا کہنا تو یہ رہا ہے کہ داعش اب پسپا ہو رہی ہے، تو پھر اس قدر مہلک حملے کیوں اور کیسے کر رہی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شام میں آخر امن کب اور کیسے قائم ہوگا؟ امریکہ کی ڈیلاویر یونیورسٹی سے منسلک تجزیہ کار ڈاکٹر مقتدر خان مشرق وسطی کے امور پر گہری گرفت رکھتے ہیں. میں نے آج کے حملوں کے بعد انہیں تجزیہ کی دعوت دی اور پہلے پوچھا کہ آج کے حملے کی جنگی اہمیت کیا ہو سکتی ہے.
کافی اسٹریٹجک اٹیک ہے. پچھلے 3-4 دنوں سے جو امریکہ کی جو کرڈش ایلائز ہے انہوں نے کافی ٹیریٹری آئیسس کی قبضہ کر لی ہے، اور ایک نئے شہر پہ جس کا نام شاید مناجب ہے اس کے اوپر بھی وہ حملے کے لیے تیار کر رہے ہیں. تو اس لیے وہ جو کرڈش، جو امریکن سپورٹڈ کرڈش فائٹرز ہے ان کے خلاف یہ قسم سے پری ایمٹری سٹرائک ہے آئیسس کا، تاکہ ان کے جو آپریشنز ہے اور ان کی جو تیاری ہو رہی ہے اٹیک کرنے کے لیے آئیسس کی اور مزید ٹیریٹری کے اوپر، وہ اسے روکنے کے لیے انہوں نے کیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو شہر ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ اس میں کرڈش، سیرین کرڈش اس پر قبضہ کیے ہوئے ہیں امریکہ کے سپورٹ سے، لیکن اس کا جو ایئرپورٹ ہے وہ ابھی بھی گورنمنٹ، سیرین گورنمنٹ یعنی بشار الاسد کے کنٹرول میں ہے. تو اس لیے آئیسس کے لیے یہ کافی اسٹریٹجک وکٹری ہے اس شہر پر اتنا بڑا اٹیک کرنا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کے اٹیک سے ان کی جو اصل گول ہے وہ سکسیسفل ہو سکتی، جو ایک لارج ٹیریٹری کو وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں جس میں وہ ملک بنانا چاہتے ہیں.
جی ڈاکٹر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ کرد جنگجوؤں کو امریکی حمایت حاصل ہے، لیکن اس تمام خونریزی کو روکنے میں امریکہ کا کوئی واضح کردار کیوں دکھائی نہیں دے رہا ہمیں؟
دیکھیے، واضح کردار گراؤنڈ پر اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ٹروپس وہاں پہنچے تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ عنقریب ہو سکتے ہیں. پبلک اوپینین بالکل سپورٹ نہیں ہے، اور صدر اوباما کے اب چند مہینے ہی رہ گئے ہیں آفس میں، وہ امریکن ٹروپس کو گراؤنڈ پر نہیں ڈالیں گے، کیونکہ بیسیکلی امید یہ ہے کہ ہلری کلنٹن جیت جائے گی اور یہ ڈیسیشن ہلری کلنٹن کے لیے وہ چھوڑنا چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ انکمنگ پریسیڈنٹ ایک اتنی ملٹری سچویشن کو ڈیل کرے، کیونکہ اگر وہاں پر گراؤنڈ پر اگر امریکن کیجولٹی شروع ہو جاتے ہیں تو پھر پبلک بڑی ناراض ہو جائے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ پچھلے 2 مہینے میں یعنی جون اور جولائی میں، خاص طور سے جولائی میں، امریکہ نے اتنی بمباری کی ہے آئیسس کے اوپر کہ اس سے پہلے اتنی بمباری صرف نومبر 2014 میں کی. آئیسس کا جو سب سے زیادہ اپیل تھا جس کی وجہ سے اس کو سب سے زیادہ والنٹیئرز مل رہے تھے خاص طور سے ویسٹرن ممالک سے، یورپ سے، اس کا اپیل یہ تھا کہ وہ ایک باقاعدہ ایک اسلامی خلافت اسٹیبلش کر چکا ہے اور ایک ملک کی طرح، مطلب اگر آپ کو یاد ہوگا 2014 میں تو 15 میں اور 14 میں تو یہ بڑی بڑی باتیں ہو رہی تھی کہ ان کی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اور ان کے جو ریکارڈ کیپنگ، سٹاف کی چھٹیوں کی، اس طرح کی جیسا کہ باقاعدہ فنکشننگ گورنمنٹ کی طرح چل رہی تھی. لیکن اب وہ فنکشننگ گورنمنٹ سے جا کر وہ واپس ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن بن گیا ہے. ابھی بھی آرگنائزیشن بہت اسٹرانگ ہے. جو انٹیلیجنس اینالسٹ ہے وہ ان میں اختلاف ہے، کیونکہ شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ آئیسس ایک بہت ہی کمزور آرگنائزیشن ہے جس میں صرف 30,000 سے زیادہ والنٹیئرز نہیں ہوں گے، لیکن اب ان کے فورسز سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آئیسس کے پاس شاید 2,00,000 سے زیادہ فائٹرز موجود ہیں جو ویریس مطلب رول ادا کر سکتے ہیں.
جی ڈاکٹر صاحب، تو کیا خونریزی پھر اسی طرح جاری رہے گی، کیونکہ شام میں امن قائم کرنے کی کوئی کوشش تو نظر نہیں آ رہی؟
جو پراکسیز ہیں، جو جس طرح کہ وہاں پہ آج رشیا بھی وہاں پہ اٹیک کر رہا ہے، عراق میں بھی اور سیریا میں بھی، وہاں پہ دوسرے ملکوں کے مختلف رول ہیں، سعودی عرب کا، ترکی کا، امریکہ کا، کوئی ملک ابھی کوئی ایسا ویژن ایڈوانس نہیں کیا ہوا ہے اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ سیرین اپوزیشن کی طرف سے کوئی ایسا سجیشن نہیں آ رہا. مطلب جو سیرین اپوزیشن جو خاص طور سے وہ مسلم برادرہڈ لیڈ تھا جو امریکہ کے ساتھ شروع میں کوآپریٹ کیا, جن کو ہتھیار ملے اور سپورٹ ملا خاص طور سے ترکی کے پریسیڈنٹ اردوغان کی طرف سے جو شروع میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا, ان کی تو پوزیشن یہی تھی کہ تو یہ جو سیرین اپوزیشن ہے بس وہ تو بار بار کہے جا رہے ہیں کہ وہ بشار الاسد کے ساتھ بالکل کسی صورت میں پیس نہیں کریں گے. تو اگر سنی اپوزیشن بشار الاسد کے ساتھ پیس نہیں کرے گا تو پھر دوسرے ملک کیا کریں گے؟ تو ویسے ہی سچویشن ہو گیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یا تو بشار الاسد چلے جائے ورنہ وہ پورا ملک کی تباہی ان کے لیے ایکسیپٹڈ ہے. اور بشار الاسد جائے گا تو جائے گا کہاں, اور نہ صرف وہ بلکہ اس کی جو چھوٹی سی کمیونٹی ہے علویز کی اور کرسچنز کی, اگر بشار الاسد اپنی جو ڈیفینس سرینڈر کر دے تو شاید وہ ان سب کو مار ڈالا جائے گا. اس لیے وہ ایک کارنر میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو قسمت سے ان کے ایران سے کافی سپورٹ مل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ سروائیو کر رہے ہیں. رشیا نے بھی کافی سپورٹ کیا ہے, رشیا کے جو آئیسس پر اٹیکس ہوتے ہیں وہ بشار الاسد کو سپورٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. لیکن یہ جو پیس انیشیٹیو ہے یہ دوسرے ملک لے کے بھی کیا کریں گے, کمٹمنٹ تو نہیں دے سکتے ہیں وہ پیس کے جب تک سیرینز خود ڈیسائیڈ کریں.
امریکہ کی ڈیلاویئر یونیورسٹی سے منسلک تجزیہ کار ڈاکٹر مختدر خان. پاکستان چلتے ہیں جہاں صوبہ سندھ کے ضلع گھوٹکی میں گزشتہ روز قرآن پاک کی مبینہ بے حرمتی کے بعد گزشتہ شب قریب علاقے میرپور ماتھیلوں میں ایک ہوٹل پر بیٹھے دو ہندو نوجوانوں کو گولی مار دی گئی. ایک ہلاک ہو گیا جبکہ دوسرا زخمی ہے. واقعے کے بعد علاقے بھر کی ہندو برادری شدید خوفزدہ ہے. تفصیل سنیے صحافی علی حسن سے.
میرپور ماتھیلو کے ایک مقامی صحافی کا کہنا ہے کہ دو نوجوان معمول کے مطابق رات کے وقت ہوٹل پر بیٹھے ہوئے تھے کہ تین موٹر سائیکل پر سوار چھ افراد نے ان پر گولی چلائی. ستیش شدید زخمی ہونے کی وجہ سے اسپتال پہنچنے سے قبل ہی ہلاک ہو گیا. دوسرے زخمی انیواش کو لوگوں نے اسپتال پہنچایا. رحیم یار خان کے سرکاری اسپتال کے ڈاکٹروں نے اس کی حالت غیر تسلی بخش قرار دی ہے. صحافی کا کہنا ہے کہ پولیس اس واقعہ کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہی, البتہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ واقعہ رد عمل میں پیش آیا. انتظامیہ نے احتیاط کے طور پر ہندوؤں کی بڑی عبادت گاہ ریہڑ کی دربار پر رینجرز کو متعین کر دیا ہے, جبکہ میرپور ماتھیلوں میں بھی رینجرز گشت پر تھی. ضلع پولیس سربراہ مسعود دنگش نے صورتحال کو مکمل قابو میں قرار دیا ہے اور تردید کی ہے کہ ریہڑ کی دربار پر رینجرز متعین کی گئی ہے.
بے شکر الحمدللہ, بالکل کنٹرول ہے جی, اور نارمل سچویشن ہے, لوگ گرفتار بھی ہیں اور بالکل کنٹرول ہے جی.
رینجرز گشت پر ہے اور رینجرز ہی ریہڑ کی دربار پہ بھی موجود ہے؟
نہیں جی, بالکل نہیں. شکر الحمدللہ, ابھی ہم نے گرینڈ ساری پارٹیز کی, ابھی کانفرنس کی ہے میرے آفس میں جس میں 10-12 ریلیجیس اور پولیٹیکل پارٹیز تھیں, ہندو ساری کمیونٹی تھی اور سارے آپس میں کل پیس واک بھی ہے, سب مل کر کریں گے.
وہ ٹیلی فون کے ذریعے گفتگو کر رہے تھے. ستیش طالب علم تھا اور دن میں ایک رشتہ دار کے میڈیکل سٹور پر کام کرتا تھا. انیواش بھی طالب علم ہے. ستیش کے قتل کی رپورٹ ابھی تک درج نہیں کرائی جا سکی تھی کیونکہ اس کے والد آج ہی ننکانہ صاحب سے پہنچے تھے اور اپنے بیٹے کے کریا کرم میں مصروف تھے. آج ڈہرکی میں بھی مکمل ہڑتال ہے, تمام کاروبار بند ہے. یہ ہڑتال قرآن شریف کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج میں کی گئی ہے. ہندو برادری نے بھی اپنا کاروبار بند رکھا ہوا ہے. گھوٹکی ضلع کا سب سے بڑا شہر ہے, وہاں حالات معمول کے مطابق ہیں, بازار کھلے ہیں لیکن ہندوؤں کی اکثریت نے اپنے کاروبار بند رکھے ہوئے ہیں. گھوٹکی کے ایک صحافی کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز شہر کی سماجی تنظیموں اور سیاسی عناصر نے ایک اجلاس کر کے واقعے کی مذمت کی تھی اور لوگوں سے اپیل کی تھی کہ اس واقعے کی آڑ میں سیاست نہیں کی جائے اور نہ ہی شہریوں کو خوف میں مبتلا رکھا جائے.
پاکستان میں صوبہ سندھ کے علاقے گھوٹکی میں کشیدگی کی جو تفصیل ابھی آپ نے علی حسن سے سنی, اس کے بعد میں نے علاقے سے رکن قومی اسمبلی علی محمد خان سے رابطہ کیا اور جاننا چاہا کہ گھوٹکی میں جو حالات ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے.
دیکھیں, میرا ضلع ہے گھوٹکی اور میں نے تو ایف ایم کے ذریعے پیغام دیا لوگوں کو کہ ہم میں صبر ختم ہو گیا ہے, برداشت ختم ہو گئی ہے. جب ایک برا عمل کسی نے کیا ہے اور وہ بندہ پکڑا گیا ہے, اب بے گناہ لوگوں کو مارنا تو ہمیں اپنا دین اجازت نہیں دیتا. اس چیز تو میں تو اب بھی یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں جذبات میں نہیں آنا چاہیے, ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے. ہم اس کی تحقیق کریں گے کہ یہ بندہ جو ہے وہ کیا ہے, اس کو کیوں اس نے ایسا کیا, तो मैंने अपने डीसी और एसपी साहब को भी कहा है कि वहां तक पहुंचो कि कहां से इतनी शिकायत हुई, और ये फिर उसके बाद ये तो जान गई है किसी मासूम की, वो क्यों गई, उसका क्या कसूर था।
खान साहब, आपने अपील की है, आपने हिदायत भी मुतालिक हुकाम को की हैं, आप रुकन कौमी असम्बली हैं उस हल्के से, लेकिन लग ये रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ा है सूरत हाल में। हालात अब भी कशीदा हैं, हिंदू बिरादरी का कारोबार बंद किया हुआ है, पूरी खबरें आ रही हैं कि लोग बहुत खौफजदा हैं, पूरी आबादी में खौफ व हिरास है।
हमें जब वो बंदा मिल गया है जिसने ये बुरी हरकत की है, गलत चीज की है, तो हमें तहकीक करनी चाहिए, हमें उसको सजा देनी चाहिए, लेकिन बेगुनाह का क्या कसूर है। मैं तो आपके जरिए भी उनको कहूंगा कि खुदारा बेगुनाह लोगों पे रहम करें और ऐसी चीज नहीं करें जो एक हमें जो मजहब भी इजाजत नहीं देता, एक माशरा इजाजत नहीं देता कि हम उसको पकड़े जिसका कोई कसूर ना हो।
खास साहब, उमूमन जो पाकिस्तान में बेहुरमती के बारे में वाकयात होते हैं, उनकी जो रिपोर्टिंग होती है, उनके बारे में जो इत्तला दी जाती हैं, जो मुकदमात कायम होते हैं, बाद में पता चलता है कि उनमें ज्यादातर जो है वो अफवाहों का हिस्सा ज्यादा था, और फिर लेकिन बेहुरमती की खबर पर कशीदगी फैल जाती है, लोग मुश्तिल हो जाते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं, जलाव घेराव शुरू हो जाता है, तो ये जो सूरत हाल बन जाती है, क्या कहिएगा इसके बारे में।
देखिए, ये जो गुटकी में हो रहा है, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हलके से जहाँ से मैं एमएलए हूँ वहां से किसी ने भी बंदे ने कोई शिकायत नहीं। मैं गुटकी और खानगढ़ से एमएलए हूँ,
लेकिन बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल पर लोग आए हैं।
जिले के लोगों ने मतलब के उनको ये तहकीक करनी चाहिए कि कौन शरारती लोग हैं जो लोगों को भड़काते हैं, फिर फेसबुक पर डालते हैं, फिर अजीब अजीब चीजें लिखते हैं, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, उनको सख्ती से उन लोगों को सजा देनी चाहिए जो इस तरह चीजें करते हैं।
लेकिन खान साहब, ये कहा जा रहा है कि मोटरसाइकिल पर बैठकर आए हैं लोग, हमला आवर, उन्होंने गोलियां चलाई हैं और उसी के नतीजे में वो नौजवान हलाक हुआ है और कुछ लोग जख्मी हुए हैं।
तो मैंने अभी अपने एसएसपी साहब से बात की है कि ये बताए कि ये कौन लोग कहाँ से निकले, कहाँ से आए, खतरा है वो सिंगल बदमाश है और जो करवाता है वो डबल बदमाश है। अगर हमारे माशरे से डबल बदमाश खत्म कर दो तो ये सिंगल खुद खुद खत्म हो जाएगा।
खान साहब, सिंध तो सूफियों की सरजमीन रही है, सिंध में तो हमेशा भाईचारा और अमन और सूफियों की जानिब से मोहब्बत का पैगाम दिया गया है, साईं शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का पैगाम चलता रहा है, बहुत सारे और लोग जो उनके बाद आने वाले, ये सिंध की सरजमीन में अचानक इश्ताल, अचानक फिरका परस्ती, अचानक मजहबी सख्त गिर हल्कों का मजबूत हो जाना, क्या बन रहा है ये सिंध में।
सिंध के लोग इतने मतलब अच्छे सोच वाले हैं,
घोटकी से रुकन कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान की मखलूत हुकूमत में शरीक जमात पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि सूबे के इलाके किला सैफुल्ला से एक कबायली शख्सियत को अगवा करने की नाकाम कोशिश में कानून नाफिज करने वाले इदारों या सिक्योरिटी फोर्सेज के अहलकार मुलव्वस थे। पार्टी ने दावा किया कि सूबे में सिक्योरिटी फोर्सेज की मुतवाजी हुकूमत कायम है, लेकिन हुकूमती तर्जुमान ने ये इल्जाम मुस्तरद कर दिए। तफसील के साथ मोहम्मद काजिम।
बलूचिस्तान की मखलूत हुकूमत में शामिल दूसरी बड़ी जमात पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी का इस सिलसिले में बयान एक कबायली शख्सियत अब्दुल बाकी के अगवा की नाकाम कोशिश के हवाले से मुकामी मीडिया को जारी किया गया। अब्दुल बाकी को नामालूम मुसल्ला अफराद ने किला सैफुल्ला के इलाके नसई से अगवा करने की कोशिश की थी। बयान में अगवा की इस कोशिश को नाकाम बनाने पर इलाके के अवाम को खिराज तहसीन पेश किया गया है। पश्तूनख्वा में अपने इल्जाम आयद किया है कि मलिक अब्दुल बाकी को अगवा करने की कोशिश करने वाले एक सिक्योरिटी फोर्स के हाजिर सर्विस एहलकार थे। बयान के मुताबिक संगीन जुर्म का इर्तकाब करने वाले एहलकारों को गिरफ्तार करने और उनको करारे वाकई सजा देने के बजाय उनको कानून की गिरफ्त से आजाद करने की कोशिश की गई। जब इन संगीन इल्जाम के हवाले से हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान अनवर उल्लाह काकड़ से राब्ता किया गया तो उनका कहना था
एफसी का इदारा न इस किस्म की हरकत मुस्लिम भाग में कहीं करती है न कहीं और करती है, वो एक हमारी सुप्रीम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, उसको मिलाइन करना जो है ना वो कतन न करती है न उसके हम इजाजत देंगे। एक पर्टिकुलर इवेंट की इन्वेस्टिगेशन होगी और इसमें जो कंप्लेनेंट है उसकी बात को भी देखा जा रहा है और जो ओपोनेंट होंगे उनको भी देखा जाएगा, जो एक नेचुरल जस्टिस की डिमांड है कि दोनों फरीकैन को देखें और जो भी उसमें आउटकम होगी
बयान में कहा गया है कि किला सैफुल्ला के इस वाके ने पश्तूनख्वा मैप की इस बात की अकानियत पर मोर तस्दीक सब्त की है कि कोयटा, पिशीन, किला अब्दुल्ला, लोरलाई, योब और किला सैफुल्ला में अगवा बराए तावान के जितने भी वाकयात हुए हैं وہ سیکورٹی اداروں کے ذریعے ممکن بنے ہیں. تمام مغوی افراد باری تاوان ادا کرنے کے بعد بازیاب ہوئے اور اب تک اغوا برائے تاوان کا کوئی مجرم گرفتار نہیں ہوا. بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک بدامنی کی صورتحال سیکورٹی اداروں کی پیدا کردہ ہے جس کا مقصد امن و امان کے نام پر صوبے کے تمام اختیارات سیکورٹی اداروں کے حوالے کرنا ہے. بیان کے مطابق یہی وجہ ہے کہ منتخب جمہوری حکومت کے باوجود صوبے میں سیکورٹی اداروں کی متوازی حکومت قائم ہے. حکومت کے ترجمان نے سیکورٹی اداروں کی متوازی حکومت کے قیام کے دعوے کو بھی سختی سے مسترد کیا.
تمام کے تمام ادارے جو ہیں نا وہ یونین آف پرپز پاکستان کی ریاست کی سلامتی کے لیے تمام لوگ ایک پیج پر ہیں اور ایک کام کر رہے ہیں. متوازی کوئی گروہ یہاں پر نہ ہے, نہ پہلے تھا, نہ اب ہے, نہ انشاءاللہ آئندہ ہوگا. ہم نے ریکوزیشن کی ہوئی ہے ان فورسز کی صوبائی حکومت نے اور ہماری ریکوزیشن کی بنیاد پہ وہ ایکٹ کرتے ہیں.
پشتونخوا میپ نے کہا ہے کہ قلعہ سیف اللہ قلعہ کے نسائی میں عبدالباقی کی اقوام سیکورٹی اداروں کے ملوث ہونے کے واضح ثبوت کے بعد یہ لازم ہے کہ صوبائی اور وفاقی حکومت سیکورٹی اداروں کے غیر قانونی کاروائیوں کے فوری خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائیں. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں نیم فوجی ادارے پر خود صوبائی حکومت میں شریک جماعت کے الزامات, تفصیل سنیے آپ نے محمد کاظم سے. سیر بین ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
اب کھیل کی خبریں سنتے ہیں عبدالرشید شکور کے ساتھ.
انگلینڈ کے خلاف پانچ ون ڈے انٹرنیشنل میچوں کی سیریز کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا اعلان تیسرے ٹیسٹ میچ کے بعد کیا جائے گا. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پانچ ون ڈے میچوں کی سیریز 24 اگست سے کھیلی جائے گی. اس کے علاوہ پاکستانی کرکٹ ٹیم آئرلینڈ کے خلاف بھی دو ون ڈے کھیلے گی. انضمام الحق کی سربراہی میں قائم سلیکشن کمیٹی نے پاکستان اے کرکٹ ٹیم کے 3-4 کھلاڑیوں کو انگلینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز میں موقع دینے کا فیصلہ کیا ہے. ڈسپلن کی خلاف ورزی پر ٹیم سے باہر کیے جانے والے عمر اکمل اور احمد شہزاد کو ون ڈے ٹیم میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اسی طرح T20 ٹیم میں شاہد آفریدی کو شامل کیے جانے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. آسٹریلوی کرکٹ ٹیم سری لنکا کے خلاف پالیکلے میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن اپنی پہلی اننگز میں 203 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. اس طرح میزبان ٹیم پر اسے 86 رنز کی برتری حاصل ہو گئی. سری لنکن ٹیم پہلی اننگز میں 117 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی. آسٹریلوی اننگز میں ایڈم واجز 47 رنز کے ساتھ ٹاپ اسکورر رہے. ترنگانہ ہرت اور اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنے والے لکشن سداکن نے 4-4 وکٹیں حاصل کی. نیوزی لینڈ اور زمبابوے کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ کل سے بولاوایو میں شروع ہو رہا ہے. زمبابوے 2 سال بعد کسی ٹیسٹ میچ کی میزبانی کر رہا ہے. 17 گرینڈ سلیم ٹورنامنٹس کے فاتح روجر فیڈرر گھٹنے کی تکلیف کے سبب پورا سیزن نہیں کھیل پائیں گے جس میں ریو اولمپکس بھی شامل ہے. روجر فیڈرر نے 4 سال پہلے لندن اولمپکس میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا تھا. آئی سی سی نے سری لنکا کے سابق آف اسپنر متایا مرلی دھرن کو ہال آف فیم میں شامل کر لیا ہے. وہ پہلے سری لنکن کرکٹر ہیں جو آئی سی سی کے ہال آف فیم میں شامل کیے گئے ہیں. اٹلی کے فٹ بال کلب یوونٹس نے ارجنٹائن کے گونزالو ایگوئن سے 76.3 million pounds کے تحت 5 سالہ معاہدہ کیا ہے. گیریت بیل اور کرسٹیانو رونالڈو کے بعد یہ فٹ بال کی تاریخ کا تیسرا سب سے بڑا معاہدہ ہے.
کھیل کی خبریں آپ نے عبدالرشید شکور سے سنی. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بھارت کے دلت برادری کے لوگ اپنے خلاف کن زیادتیوں پر احتجاج اور شکایت کر رہے ہیں اور ان کی شکایت پر ریاست کیا کر رہی ہے, یہ آپ کو سنوائیں گے. لیکن پہلے سیربین میں ایک نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر عبداللہ فاروقی کے ساتھ.
شام میں سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق کردوں کے زیر کنٹرول شہر القامشلی میں دو بم دھماکوں میں کم از کم 44 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. حکومت پاکستان کو متعلقہ محکمے نے بتایا ہے کہ کراچی میں جاری آپریشن میں گرفتار ہونے والے 850 کے قریب ٹارگٹ کلرز نے کراچی میں 7000 سے زائد افراد کو نشانہ بنانے کا اعتراف کیا ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آج علیحدگی پسند رہنماؤں نے کرفیو اور پابندی سے متاثر آبادیوں کی طرف مارچ کی کوشش کی جس پر انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے شعبے کے سربراہ نے انڈونیشیا پر زور دیا ہے کہ وہ ان 14 غیر ملکی منشیات کے اسمگلروں کو پھانسی پر نہ لٹکائے جن کی سزاؤں پر آئندہ چند دنوں میں عمل درآمد متوقع ہے. امریکی صدر رونلڈ ریگن کو قتل کرنے کی کوشش کرنے والے شخص کو 35 سال ایک سائیکیٹرک اسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد وہاں سے فارغ کیا جا رہا ہے.
خبروں کا خلاصہ آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان چلتے ہیں جہاں توقع ہے کہ پارلیمان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں آج ایک انتہائی متنازع مسودہ قانون یا سائبر کرائم بل منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. اس سے قبل اس بل کو سینٹ کی قائمہ کمیٹی منظور کر چکی ہے. انسانی حقوق کے کارکنان اور صحافیوں نے اس کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے نجی زندگی اور آزادی اظہار پر حرف آئے گا. مسودہ قانون ترامیم اور جائزے کے لیے سینٹ کی جس مجلس قائمہ کو بھجوایا گیا تھا سینیٹر شاہی سید اس کے سربراہ ہیں. میں نے آج ان سے پوچھا کہ آپ کی کمیٹی نے جائزہ لیا ہے, منظوری دے دی؟
ہم نے کوشش یہ کیا کہ جو کچھ چیزیں ایسی فائن نہیں دی, جیسا کریٹیکل انفراسٹرکچر, آپ کریڈٹ کا ڈیفینیشن کون کرے گا, کس طریقے سے ہوگا, وہ کمپیٹنٹ کورٹ سے کیا جائے. یہ نہیں ہر آدمی کو وہی یہ میرا جو ڈیٹا ہے تو بڑا کریٹیکل تھا, میں تو اسے تو کریٹیکل ہوگا. تو ایسی چیزیں ہم نے سیف گارڈ لگائی, کوشش کی کہ دیکھو نہ لوگوں کو اس میں وہ نہ تکلیف نہ آ جائے اور گناہ گار بچ نہ جائے. تو جو انسانی سوچ کے مطابق, چونکہ یہ بل تو قومی اسمبلی سے پاس ہوا تھا, لیکن جو ہمارے تجاویز تھے مختلف لوگوں کے, میڈیا کے, سول سوسائٹی, وہ ہم نے سب اس میں سے لے کے جو جو چیزیں تھیں جہاں پر ہم اس کو لاک لگا سکتے تھے, جہاں پر ہم اس کو ریلیز کر سکتے تھے, تو وہ ہم نے امینڈمنٹ حکومت کے مشورے سے اور اپنی کمیٹی کے ممبران کے مشورے سے دیے اور ابھی ہم نے سبمٹ کیا ہوا ہے سینٹ میں. سینٹ میں آج لے ہوگا تو انشاءاللہ شام تک اگر ہو گیا تو پاس ہو جائے گا, تو پھر یہ واپس قومی اسمبلی میں جائے گا اور دوبارہ یہ امینڈمنٹ جو ہمارے دیے ہوئے اس کو پاس کریں گے اور تب جا کے قانون کا حصہ بنے گا.
ایک تاثر یہ تھا شاہی سید صاحب کے, جو ارکان اس بل کے لیے تجاویز کا جائزہ لے رہے ہیں ان کی اپنی انٹرنیٹ پروفائل کیا ہے, ان کے اپنے آئی ٹی کی ایکسپرٹیز کیا ہیں, کیا جانتے ہیں وہ انٹرنیٹ اور انسانی آزادی کے بارے میں؟
دیکھو اس میں تو میں یہ بتا دوں کہ اس میں وہ ماننا تو اسپیشلائزیشن ہر چیز کا ہو ہی نہیں سکتا, لیکن جو ہم نے سب کمیٹی بنائی تھی اس میں وہ لوگ جو نالج رکھتے تھے اور پھر اس میں مشاور بھی ہمارے جو پروفیسر بابر صاحب ہیں, جو کہ ہم نے اسپیشل انوائٹی کیا تھا, اسپیشل انوائٹی کے طور پہ مشاور تھے. اور پھر ہمارے پاس لا ڈپارٹمنٹ والے میں ہمارے منسٹری والے, آئی ٹی والے, منسٹری والے بھی آئے تھے, لا ڈپارٹمنٹ والے, آئی ٹی کے لوگ جو اس چیز کو جانتے بھی اور کرتے بھی اور سمجھتے بھی.
شاہی سید صاحب, کیا ان حلقوں سے بھی مشاورت کی گئی ہے جنہوں نے تجاویز دی تھی یا جو انسانی حقوق تنظیموں سے متعلق تھے یا جو انٹرنیٹ کی آزادی کے بارے میں سرگرم حلقے اور تنظیمیں اور ان کے کارکن ہیں, ان سے بھی مشاورت کی گئی ہے ترامیم میں تجاویز میں غور کرتے وقت؟
بالکل, اس سے تجاویز لی بھی ہے, لکھ کے بھی لی ہے, زبانی بھی سنی ہے اور ان سے بحث بھی ہوئی ہے اور اسی کے مشاور کے اوپر تو یہ کام ہوا ہے.
نہیں نہیں, جو مسودہ آپ کے پاس بھیجا گیا تھا, جو آپ نے اس پر غور کیا ہے اور اس کو منظوری دی ہے, جو اب آپ واپس بھیج رہے ہیں, اس کی تیاری کے وقت ان حلقوں سے مشاورت کی گئی تھی؟
بالکل, یہی تو میں بول رہا ہوں کہ جب یہ بل آتا ہے سینٹ میں تو سینٹ نے کمیٹی کو بھیجا, ہماری کمیٹی نے اس کے لیے سب کمیٹی بنائی, جو کنوینر تھا عثمان سیف اللہ اور اس کے ساتھ جو تھے ڈاکٹر غوث محمد نیازی صاحب اور شبلی پراس صاحب. پھر ان لوگوں نے اس پہ دو تین میٹنگ کی, وہی این جی او, وہی میڈیا والے, وہی پٹیشنر, ان سول سوسائٹی والے لوگوں کو بلا کے ان کو سن کے ان سے تجاویز لے کے لیے, پھر وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ اس پہ ڈسکس ہوا کہ جن جن جس پوائنٹ پہ تھے وہ, پھر ہم نے جو ہمارے کمیٹی کے اسپیشل جو لوگ تھے ان کے حوالے کیا کہ بھائی ان کی یہ تجاویز سے پہلی کرو, کیا چیز اس میں ہو سکتا ہے, جتنا بھی ہم سے ہو سکا, تاکہ ہمارے جو پی پی سی ہے, جو پاکستان کا جس پہ قانون چلتا ہے پینل کوڈ پہ, اس کی طرف بھی تضاد نہ ہو اور یہ ایک ایسا چیز بن جائے کہ جو دستاویزات بنے, جس سے لوگوں کو اس سے بلا وجہ جو بے گناہ لوگوں کو تکلیف نہ ہے.
شاہی سعید صاحب, اگر اب پھر بھی شکایات برقرار رہتی ہیں اور ان حلقوں کے خدشات بھی برقرار رہتے ہیں جن کی شکایات تھیں یا تجاویز سامنے آئی تھیں, تو پھر کیسے انہیں اطمینان دلا پائیں گے آپ جیسے قانون ساز لوگ؟
اب دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ اگر کوئی چیز بندے کی خواہش ہے کہ میری خواہش کے اوپر ہمارا بل بنا دو یا میری مدر پدر آزادی دے دو, تو اس وقت پوری دنیا سائبر کرائم کے پیچھے ہے. اور ظاہر بات ہے کہ جو ذہنی اور سائنسی دہشت گردی ہو رہی ہے جس میں ہمارا ملک زیادہ متاثر ہے, ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خواہشات کے مطابق تو ایک بندے کا بل نہیں بنے گا, کام سازی نہیں ہوگی. ہاں البتہ جسے تجاویز آئے اور اب بھی وہ مطمئن نہیں ہے, تو یہ بل جب واپس قومی اسمبلی میں جائے گا تو وہ لوگ قومی اسمبلی میں جا کے وہاں پہ دوبارہ ان کو سجیشن دے سکتے ہیں.
آئی ٹی سے متعلق پاکستان کی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سربراہ سینیٹر شاہد سید. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پولیس نے متحدہ قومی موومنٹ یا ایم کیو ایم کے نامزد میئر وسیم اختر کو 9 برس قبل ہونے والی ہنگامہ آرائی کے ایک مقدمے میں ملوث کر دیا ہے. 12 مئی 2007 کو ہونے والی اس ہنگامہ آرائی کے بارے میں کراچی پولیس کے ایس ایس پی ملیر راؤ انوار کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس شواہد ہیں کہ وسیم اختر اس واقعے میں ملوث ہیں. ایس ایس پی نے اس سلسلے میں تفتیش کے لیے مختلف اداروں پر مشتمل ٹیم یا جے آئی ٹی کی تشکیل کے لیے حکومت کو تحریری درخواست بھی دی ہے. کراچی سے ریاض سہیل.
کراچی ایئرپورٹ پولیس کے تفتیشی افسر نظر محمد منگریوں نے منگل کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں وسیم اختر اور اسلم عرف کالا کے ریمانڈ کی درخواست کی تھی. اس ریمانڈ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ 12 مئی 2007 کو اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی کراچی آمد کے موقع پر اسٹار گیٹ پر فائرنگ کر سڑکیں بلاک کی گئیں. اسی دوران فائرنگ سے 7 لوگ زخمی ہوئے اور کار جلائی گئی. ریمانڈ رپورٹ کے مطابق دوران تفتیش وسیم اختر نے اعتراف کیا ہے کہ افتخار محمد چودھری کے استقبال کے لیے جانے والے لوگوں کو روکنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور اس کے لیے ایم کیو ایم کے کارکنوں کی ذمہ داری لگائی گئی تھی. پولیس نے انہیں مزید تفتیش کے لیے ان کے حوالے کرنے کی درخواست کی. عدالت نے پولیس کی درخواست مسترد کر کے وسیم اختر اور اسلم عرف کالا کو جیل بھیج دیا اور قرار دیا کہ ان سے جیل میں بھی تفتیش کی جا سکتی ہے. ایس ایس پی ملیر راؤ انوار کا دعویٰ ہے کہ وسیم اختر نے بغیر کسی دباؤ کے بیان دیا ہے کہ وہ 12 مئی کی منصوبہ بندی میں ملوث ہیں.
بھی جو لڑکے انہوں نے بتائیں لوگ بتائیں وہ بھی پکڑے جائیں گے, مزید ایویڈینس آتی جائے گی. اور یہ اس وقت ہوم منسٹر تھے, ویسے بھی انہوں نے کیا کیا, کون سے لوگ پکڑے, سرے عام فائرنگ کر رہے ہیں اس میں نظر آ رہے ہیں, سی سی ٹی وی فوٹیج میں ویڈیو بنی ہوئی ہیں فائرنگ کرتے ہوئے, ایک بھی نہیں پکڑا انہوں نے. کیس فائلیں بھی ویسے کے ویسے پڑی ہیں, کوئی اس کے اندر ہے نا کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی, کچھ نہیں ہوا, یا تو کوئی اور پکڑ کے دکھاتے ہیں ان کے علاوہ کہ وہ لوگ تھے. خود اپنے اس میں بتایا جب ایک آدمی اس طرح آ جاتا ہے تو وہ ویسے بھی پریشر میں آ کے اور وہ خود بخود پھر سچ بھی بول دیتا ہے.
متحدہ کمیونٹی کا دعویٰ ہے کہ وسیم اختر نے کوئی بھی اطرافی بیان نہیں دیا. ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر کنور نوید نے بی بی سی کو بتایا کہ 12 مئی واقعے سے ایم کیو ایم کا کوئی تعلق نہیں تھا.
12 مئی کے جو بینیفیشریز ہیں سب کو معلوم ہے کہ وہ کون تھے نا, جسے سیاسی بینیفیشریز وہی ہو سکتے ہیں جو اس وقت اقتدار میں تھے, اور اقتدار یقیناً اپنا چیف آف آرمی اسٹاف سے ہمارا کیا کنفلکٹ تھا, ہمارا تو کوئی کنفلکٹ نہیں تھا. یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ کس سے کنفلکٹ تھا, کیوں کنفلکٹ تھا. چودھری افتخار صاحب کو ہٹایا گیا تھا, وہ بھی بلوچستان کے مسنگ پرسن کی وجہ سے ہی سارا ایشو پیدا ہوا تھا, تو اس میں ایم کیو ایم کا لینا دینا تو کچھ نہیں تھا.
دوسری جانب رینجرز نے شاہ فیصل کالونی اور بنس روڈ میں ایم کیو ایم کے دفاتر پر چھاپے مار کر بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے. ایم کیو ایم کے رہنما کنور نوید کا کہنا ہے کہ اسلحے کی برآمدگی کی ویڈیو میں واضح ہے کہ اسلحے کے اوپر سرکاری مال خانے کے نمبر لگے ہوئے ہیں جو کہیں اور سے لایا گیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ وسیم اختر کو آپریشن پر تنقید کی سزا دی جا رہی ہے.
ہم پاکستان کے سیاستدان, پاکستان کے عوامی نمائندے بڑی نیک نیتی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو خصوصی اختیارات دیتے ہیں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو خصوصی اختیارات دیتے ہیں کہ ان کے ذریعے وہ دہشت گردی کا اور جرائم کا خاتمہ کرے, لیکن وہ پھر ان کا سیاسی ایجنڈا سامنے آ جاتا ہے کہ اس سیاسی جماعت کو پیچھے کرنے کے لیے نئی سیاسی جماعت بناؤ, سیاسی جماعتوں میں توڑ پھوڑ کرو.
دریاسنا پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ میں نامزد وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ ان کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ کراچی میں رینجرز کے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت اختیارات میں 1 سال کی توسیع کی جائے. تاہم بطور وزیر اعلیٰ ان کی یہ کوشش ہوگی کہ سیولین ادارے اپنی ذمہ داری سنبھالیں. یاد رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے گزشتہ شب مراد علی شاہ کا وزیر اعلیٰ کے منصب کے لیے باضابطہ اعلان کیا تھا. انہوں نے اسمبلی میں بلا مقابلہ کامیابی کے لیے مسلم لیگ فنکشنر اور ایم کیو ایم سے بھی رابطہ کیا ہے, جبکہ تحریک انصاف نے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا ہے اور رکن اسمبلی خرم شیر زمان کو امیدوار نامزد کیا ہے. ریاض سہیل, بی بی سی. کراچی.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مسلح علیحدگی پسند برہان وانی کی ہلاکت پر شروع ہونے والی احتجاجی تحریک کے دوران مسلسل کرفیو اور پابندیوں کی وجہ سے عام لوگ محصور ہیں. آج جب علیحدگی پسند رہنماؤں نے متاثرہ آبادیوں تک جانے کی کوشش کی تو انہیں گرفتار کر لیا گیا. انٹرنیٹ اور ٹیلی فون نظام بھی اب تک بند ہیں. احتجاجی مظاہرین اور سرکاری اہلکاروں کے درمیان جھڑپوں میں اب تک 50 مظاہرین ہلاک ہو چکے ہیں. سری نگر سے ریاض مسرور.
کشمیر میں بھاری بارش کے باوجود آج کئی مقامات پر مظاہرین اور پولیس کے مابین تصادم ہوئے. تاہم اس دوران کسی تازہ جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے. کل علیحدگی پسندوں نے صرف آدھے دن کی ہڑتال کی اپیل کی تو حکام نے سری نگر اور بعض علاقوں میں کرفیو میں نرمی کی. لیکن اس دوران شدید مظاہروں کے بعد دوبارہ کرفیو نافذ کیا گیا اور تمام بستیوں کی ناکہ بندی کی گئی. علیحدگی پسند رہنماؤں سعید علی گیلانی اور میرویز عمر فاروق کو آج جنوبی کشمیر کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کے دوران گرفتار کر لیا گیا. میرویز عمر فاروق نے کہا کہ آبادیوں سے فوجی انخلا، کرفیو اور اجتماعی مارچز پر پابندی ہٹانے اور فون و انٹرنیٹ رابطے بحال کرنے تک تحریک جاری رہے گی.
حکومت فوراً سے بیشتر جو ہے یہاں پہ اس وقت فوج کو ہٹائے، پیراملٹری فورسز کو ہٹائے اور لوگوں کو یہ حق دے کہ وہ پرامن طور احتجاج کریں. اور جب تک ہماری ان مانگوں کو پورا نہیں کیا جائے گا، ہماری جو تحریک ہے حق و انصاف کی تحریک، وہ ہر سمت میں ہر صورت میں جاری اور ساری رہے گی انشاءاللہ.
اس دوران 87 سالہ علیحدگی پسند رہنما سعید علی گیلانی نے دعویٰ کیا ہے کہ 8 جولائی کو پولیس آپریشن میں ہلاک ہونے سے چند روز قبل مسلح کمانڈر برہان وانی نے ان کے ساتھ فون پر بات کی تھی.
شہید گاسم برونٹ میں سے تنقید.
مسٹر گیلانی نے کہا کہ برہان وانی نے جب انہیں تاکید کی کہ آزادی کی جدوجہد کو جاری رکھیں تو انہوں نے برہان کو یقین دلایا کہ جدوجہد جاری رہے گی. دریاسنا حکام نے کل رات فون رابطوں پر جزوی طور پابندی ہٹانے کا اعلان کیا. پوسٹ پیڈ فون نمبرات پر یہ سہولت 4 گھنٹے تک بحال کی گئی، جس کے بعد دوبارہ پابندی عائد ہو گئی. انٹرنیٹ پر پہلے ہی پابندی ہے. 20 دن سے مسلسل کرفیو اور ہڑتالوں کی وجہ سے عام لوگ محصور ہیں اور زندگی کے تمام معاملات ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں. نوجوان دن بھر مسجدوں میں نعرے بازی کرتے ہیں اور آزادی کے ترانے بجاتے ہیں. اس دوران حکومت ہند نے چھروں کی بندوق کے استعمال کا جائزہ لینے کے لیے 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے جو 2 ماہ میں رپورٹ پیش کرے گی. واضح رہے عوامی تحریک کے اس مرحلے میں فورسز کی فائرنگ سے اب تک 50 سے زائد افراد ہلاک اور 2000 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں. زخمیوں میں ایسے 150 نوجوان اور بچے ہیں جن کی آنکھوں میں چھرے لگے ہیں. ڈاکٹروں کے مطابق ان میں 50 سے زائد بینائی سے محروم ہو گئے ہیں. ریاض مسرور، BBC سری نگر.
سری نگر میں ایک خاندان ایسا بھی ہے جس میں 3 عسکریت پسند رہ چکے ہیں. ان بھائیوں میں سے ایک ہلاک ہو چکے ہیں، 2 جیل میں ہیں. ہمارے ساتھی زبیر احمد نے جیل میں سے آنے والے اور عام زندگی گزارنے والے نوجوانوں سے ملاقات کر کے پوچھا کہ آپ جو اب نوجوانوں کو عام زندگی گزارنے کی تعلیم دے رہے ہیں، آپ کی آواز سنی جائے گی.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں امن کا فقدان سالوں سے ہے. حالیہ تشدد اس کی ایک مثال ہے. ایسے میں اگر کوئی امن کی بات کرے تو شاید اس کی آواز سنائی نہیں دے گی، لیکن اگر جنہوں نے کبھی بندوق اٹھائی ہو اور اب وہ امن کا پیغام دے رہے ہوں، ان کی آواز پہ کوئی لبیک کہنے والا ہوگا. شانتی یعنی امن کا پیغام دینے والے سری نگر کے خان پریوار یعنی خاندان کے سیف اللہ اور ان کے چھوٹے بھائی صدیق کہتے ہیں اس مشکل گھڑی میں سب کچھ الٹا ہو رہا ہے، جیسا کہ سیف اللہ نے ہمیں بتایا.
میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک ملیٹنٹ میں اور ایک عام شہری میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اگر آپ ایک ملیٹنٹ کو گولی مارتے ہیں تو کیا آپ ایک عام شہری کو بھی گولی ماریں گے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم امن کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ہم امن کی پوری کوشش کر رہے ہیں. میں نے بندوق کا راستہ اپنایا تھا، بندوق اٹھائی بھی تھی، چلائی بھی ہے، جیل بھی گیا ہوں، لیکن مجھے صحیح نہیں لگا کہ اور اس کے بعد پیس پروسیس بھی چالو ہوا تو میں نے سوچا چلو پیس کے اوپر کام کریں گے اور مسئلہ کشمیر کا ایک حل ہوگا ٹیبل کے اوپر امن کے ساتھ، جس میں کوئی ہمارا بچہ نہ مرے، ہماری کسی بہن بیٹی کی عصمت ریزی نہ ہو، ہمارا کوئی بچہ نابینا نہ ہو.
ان کے چھوٹے بھائی صدیق کے بقول ان کی کوششیں اب تک رنگ نہیں لا سکی ہیں.
ہم جتنی محنت کر رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہماری محنت کا کوئی پھل ہمیں مل رہا ہے. کیوں نہیں مل رہا ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کاز ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ہماری بات ان تک پہنچتی نہیں ہے اور نہ پہنچنے دیا جاتا ہے. اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہماری گورنمنٹ ہم پر بین کر دیتی ہے.
لیکن اس مایوسی کے باوجود انہوں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا ہے. سیف اللہ کا کشمیری نوجوانوں کو مشورہ ہے، سیکیورٹی فورسز پر پتھر مت پھینکو.
پھر میں ان سے ایک دفعہ یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائیو مت مارو پتھر. تم پتھر مارتے ہو یہ تمہیں گولی مارتے، تم پتھر مارتے ہو یہ تمہیں گولی مارتے، مت مارو انہیں پتھر، ان کو محبت سے پیار سے نکالو.
چھوٹے بھائی صدیق کہتے ہیں کہ امن کے رستے پر وہ ڈٹے رہیں گے.
دیکھیے میں اس رستے پہ تو نہیں جانا چاہتا لیکن اس پیس کے لیے کام میں کرتا رہوں گا جب تک کہ میں زندہ ہوں, جب تک کہ جموں کشمیر کا فیصلہ نہ ہو جائے.
امن پھیلانے کی ان دونوں بھائیوں کی مہم جاری ہے لیکن رستہ مشکل ہے. زبیر احمد, بی بی سی, شری نگر, بھارت کے زیر انتظام کشمیر.
بھارت کی ریاست اتراکھنڈ میں وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں پڑوسی ملک چین کے فوجی اہلکار بھارتی حدود میں داخل ہوئے ہیں. کچھ عرصے سے چین کے فوجی کئی بار بھارتی علاقے میں دیکھے گئے ہیں. ریاستی وزیر اعلیٰ نے مرکزی حکومت کو چین کی سرگرمیوں سے آگاہ کر دیا ہے. دلی سے شکیل اختر.
ہمالیائی خطے میں واقع اتراکھنڈ ریاست کی 350 کلومیٹر لمبی سرحد چین سے ملتی ہے. ریاست کے وزیر اعلیٰ ہریش راوت نے ایک خبر رساں ادارے کو بتایا ہے کہ چینی فوجی ریاست کے چمولی ضلع کے بھارتی خطے میں دیکھے گئے ہیں. اس علاقے میں ریاست کی ایک اہم نہر بہتی ہے. راوت نے کہا کہ چینی فوجیوں نے اس نہر کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. انہوں نے امید ظاہر کی کہ مرکزی حکومت اس خطے میں چینی فوج کی سرگرمیوں کا نوٹس لے گی اور جو ضروری ہوگا وہ قدم اٹھائے گی. چینی فوجی اس خطے میں پہلے بھی کئی بار داخل ہو چکے ہیں اور انہوں نے چمولی کے مانا درے کے نزدیک چٹانوں پر چین لکھ دیا تھا. ہریش راوت نے خطے میں چینی فوجیوں کی سرگرمیوں پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مرکزی حکومت سے سرحدوں کی نگرانی بڑھانے کی درخواست کی ہے. حکومت نے جونیئر مرکزی وزیر داخلہ کرن ریجیجو اور انڈو ٹیبیٹن بارڈر فورس کو اس معاملے کا جائزہ لینے کی ہدایت کی ہے. گزشتہ جون میں چینی فوجی اروناچل پردیش کے علاقے میں بھی دیکھے گئے تھے لیکن چین نے سرحدی خلاف ورزی کا الزام یہ کہہ کر مسترد کر دیا تھا کہ بھارت چین سرحد کا ابھی حتمی تعین نہیں ہوا ہے اور پیپلز لیبریشن آرمی حقیقی کنٹرول لائن کے چینی جانب معمول کی گشت کر رہی تھی. چین اور بھارت کے درمیان اروناچل پردیش سے لے کر لداخ تک 3500 کلومیٹر لمبی سرحد پر کئی مقامات پر تنازعات ہیں. بھارت چین پر سرحدوں کی خلاف ورزی کا الزام لگاتا رہا ہے. تازہ ترین واقعہ ایک ایسے وقت میں رونما ہوا ہے جب بھارت نے چین کی خبر رساں ایجنسی شنہوا کے 3 صحافیوں کے ویزے میں توسیع کرنے سے انکار کر دیا. بھارت کا کہنا تھا کہ یہ صحافی غیر صحافتی کاموں میں ملوث تھے اس لیے انہیں واپس بھیجا جا رہا ہے. حال میں نیوکلیئر سپلائی گروپ NSG میں بھارت کی شمولیت کی چین نے مخالفت کی تھی جس کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوئی ہے. کچھ روز قبل بھارت نے لداخ خطے میں چین کی سرحد کے نزدیک پہلی بار تیز رفتار ٹینک اتار کر مشق کی تھی. سرحدوں پر تنازع کے باوجود دونوں ملکوں کے درمیان سرحد پر کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا ہے اور صورتحال عموماً پرسکون رہی ہے. شکیل اختر, BBC, دلی.
اب یہاں سے بھارتی ریاست مدھیہ پردیش چلتے ہیں جہاں مندسور کے ضلع میں نسلی تشدد کے ایک اور واقعے کی اطلاع ملی ہے. دو خواتین کو محض اس لیے تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ وہ جو گوشت لے کر جا رہی تھیں اسے گائے کا گوشت سمجھا گیا. مندسور کے اس واقعے کی تفصیل میں نے مقامی صحافی شورے نیازی سے جاننی چاہی.
دو خواتین تھیں جو جا رہی تھیں, جو گوشت لے کر جا رہی تھیں, تو یہ مانا گیا ان کے پاس تقریباً 30 کلو گوشت تھا اور یہ مانا گیا کہ یہ جو ہے یہ بیف ہے. تو انہیں پہلے ہی اریسٹ کر لیا گیا تھا پولیس دوارا اور اس کے بعد ان کے ساتھ جب انہیں لے جایا جا رہا تھا تو وہاں پر جو آرگنائزیشن ہیں اس کے کچھ لوگ وہاں پہنچ گئے اور ان میں عورتیں زیادہ تھیں اور انہوں نے ان کے ساتھ مار پیٹ کی. لیکن جو پولیس وہاں پر جو موجود تھی انہوں نے کسی بھی طرح سے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی اور پھر انہیں کافی آدھا گھنٹے تک تقریباً ان کے ساتھ مار پیٹ ہوئی. اس کے بعد انہیں وہاں سے لے جایا گیا.
نئے صاحب, پولیس نے انہیں گرفتار کیوں کیا تھا؟ کیا ریاست میں گائے کا گوشت رکھنے یا گائے ذبح کرنے پر پابندی ہے کسی قسم کی؟
جی, گائے کا گوشت رکھنے اور ذبح کرنے پر تو پابندی ہے ہی, لیکن بعد میں جو جانچ ہوئی اس میں یہ پایا گیا یہ بیف نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود بھی ان کو انلیگل ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے انہیں جو ہے اریسٹ کیا ہے پولیس نے. اور ویسے تو گائے اس مدھیہ پردیش کے اندر جو ہے, اگر آپ کسی بھی طرح سے اس کے گوشت کو یا استعمال کرتے ہیں یا ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں تو 7 سال تک کی سزا ہے یہاں پر مدھیہ پردیش ریاست میں.
تو پھر اس کے بعد جب وہ خواتین گرفتار ہو گئیں تو ان پر تشدد کیسے کیا پولیس کی موجودگی میں لوگوں نے؟
جی, انہیں لے جایا جا رہا تھا. اس دوران یہ جو بجرنگ دل ہیں, جو ایک ہندو آرگنائزیشن ہے جو کافی ابھی پچھلے چند سالوں میں جو اس طرح کے معاملوں میں ہمیشہ ملوث رہتے ہیں وہ لوگ, تو وہ لوگ وہاں پر موجود تھے. تو ان کے جو ویمنس ونگ ہے, جو خواتین جو ہیں ان کی, وہ وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے اس کے ساتھ مار پیٹ کی. تو اس کے ویڈیو بھی یہاں پر کچھ لوگوں نے اس کے ویڈیو بھی بنائے جو وہاں پر موجود تھے, تو وہ بھی کافی چل رہے ہیں. اور آج یہاں پر جو اسمبلی ہے مدھیہ پردیش کی, وہاں پر بھی اس معاملے کو اٹھایا گیا ہے. جو اپوزیشن کانگریس کے جو MLAs تھے انہوں نے اس معاملے کو اٹھایا آج.
تو وہ خواتین جو زخمی ہیں یا تشدد کا شکار ہوئی ہیں وہ اب کہاں ہیں, کس حال میں ہیں؟
یہ انہیں تو جیل بھیج دیا گیا ہے, کل ہی اریسٹ کر کے ان کے جیل بھیج دیا گیا تھا.
लेकिन हाँ इसमें अभी तक जो जो होम मिनिस्टर से बात हुई है, जो रियासत के जो होम मिनिस्टर हैं भूपेंद्र सिंह, तो उन्होंने ये बताया है कि अगर उन खवातीन की तरफ से किसी किस्म की कोई शिकायत आती है उस पर जांच की जाएगी, और फिर जो जिन लोग इस में मुलविस थे जिन्होंने उन पर हमला किया है तब उन पर कोई एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन ये जो कंप्लेंट है ये उन खवातीन की तरफ से आनी चाहिए।
और ये जो बजरंग दल के लोग हैं जिनके बारे में आप बता रहे हैं, क्या इनका कोई ताल्लुक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, संघ परिवार या आरएसएस से कोई है बनता?
जी, ये बिल्कुल पूरी तरह से ये उसी का ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पर जो हुकूमत है बीजेपी की और जो आरएसएस है उनसे ये पूरी तरह से इनका ताल्लुक है। तो ये पिछले चंद सालों से काफी एक्टिव हो गए हैं।
शुरू रियाजी साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि पिछले चंद सालों से काफी एक्टिव हो गए, तो ये क्या वाकयात मोदी साहब के वजीर आजम बनने या बीजेपी की हुकूमत के आने के बाद इनमें तेजी आई है या पहले से भी इस किस्म के वाकयात हो रहे थे रियासत में?
देखिए, वाकयात तो काफी वक्त से हो रहे थे क्योंकि रियासत में जो बीजेपी की गवर्नमेंट पहले ही आ गई थी, असेंबली में जो है बीजेपी की गवर्नमेंट मध्य प्रदेश के अंदर जो रियासत है वहां पर पहले ही आ चुकी थी। लेकिन उसके बाद 2014 में जब नरेंद्र मोदी बने तो उसके बाद से इन्हें समझ में आ गया कि अब पूरी तरह से इन्हें फ्री हैंड है, किसी तरह की कोई रोक टोक इनके लिए नहीं है। देखा भी गया है आमतौर पर यहाँ पर कि जब पुलिस जो होती है वो अगर वहाँ मौजूद भी है तो वो किसी तरह का कोई एक्शन इन पर नहीं लेती है, और पुलिस किसी मामले में अगर एक्शन लेती भी है तो बहुत जल्द उनकी बेल हो जाती है।
मध्य प्रदेश से सहाफी शर न्याजी। हाल ही में भारत में हिंदू नौजवानों ने मुख्तलिफ इलाकों में गौ रक्षक कमेटी बनाई है। ये लोग गाय को मुकदस मानते हैं और गाय की हिफाजत के नाम पर अक्सर कानून हाथ में लेने से भी गुरेज नहीं करते। रियासत गुजरात में गौ रक्षक की जानिब से तशद्दुद के वाकयात के खिलाफ दलित बिरादरी ने एहतजाज किया है। बीबीसी हिंदी के हमारे साथी विनीत खरे ने आपके लिए ये तफसील भेजी है।
यह है गुजरात के शहर अहमदाबाद से करीब 450 किलोमीटर दूर गांव मोटा समधियाला, जहां ये दलित यानी नीची जात के हिंदू ऊंची जात के हिंदुओं से कह रहे हैं कि वो दलितों पर हमले बंद करें। जिन दलित लोगों को वीडियो में मार खाते हुए देखा गया वो इसी गांव के हैं। ये वीडियो वायरल हो गया और सभी लोग हैरत में पड़ गए। ये दलित मरी गाय की चमड़ी निकालने का काम करते हैं जिनसे इनकी दिन भर की 200 से 300 रुपए कमाई हो जाती है। जिन चार लोगों को मारा गया उनमें से दो लोगों के वालिद ने मुझे बताया कि वो चाहते हैं कि मुजरिमों को ताउम्र जेल हो।
ये लोगों ने तो अपने विधु से कहे तुम्हें आने कार्यवाही कड़क कार्यवाही करावी।
जिन लोगों ने इनको मारा मारी की है उनको आजीवन कैद सजा, कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए।
लेकिन जो गौरक्षा समिति वाले लोग हैं ये कौन लोग हैं?
गामड़े थे, आवे था
गांव से आए हुए थे। गांव में कोई नहीं,
नहीं
उनका नाम मालूम नहीं है। जो लोग आए उनका नाम मालूम नहीं, बार बार से आए हुए थे,
बार ना थे हमने।
सोशल मीडिया पर इस वीडियो के आने के बाद से करीब 3 दर्जन दलितों ने खुदकुशी की कोशिश की है जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। खुदकुशी की कोशिश करने वाले लोगों में से 5 लोगों का राजकोट के इस अस्पताल में इलाज चल रहा है। जगदीश ने जहर खाकर अपनी जान लेने की कोशिश की थी।
वो उसको मारा हमारे लड़कों को, हमारे भाइयों को, इसलिए हमने वो जहर भी प्रयोजन किया। वीडियो देखा था, दिमाग में पूछ रहा था कि हम कुछ करके दिखा दें। अब तब भी नहीं बोलते तो हमारे ऊपर सब चढ़ जाते ना हमारे दलित को।
भारत में सदियों से दलित जात पात के जुल्म का शिकार होते आए हैं। इससे निपटने के लिए कानून पास किए गए लेकिन ये जुल्म किसी हद तक जारी है। हर साल गुजरात में दलितों पर तशद्दुद के करीब 1,000 मामले दर्ज होते हैं जिनमें जिंसी ज्यादती से लेकर कत्ल तक शामिल है। कुछ दलितों को पुलिस हिफाजत में भी रहना पड़ता है जैसे गांव नंदाली में। 1,000 लोगों के इस गांव में सिर्फ 20 दलित रहते हैं और उन्हें सामाजिक बॉयकॉट का सामना है।
ये वाला इधर तो हमारा बाल भी नहीं काटते, मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते, धंधा पानी सब बंद कर दिया। इसमें ने हमारा 3 कुटुंब आल इधर करके भाग गया है।
मैं इस बारे में गांव के ही ऊंची जात राजपूत के जुझार सिंह से मिला। आप दलित यहाँ खा सकते हैं?
नहीं।
आप दलित यहाँ खाते हैं?
नहीं खाते। हमने सारा गुजरात नहीं खाता है।
नहीं खाता है? आप भी नहीं खाएंगे?
केजरीवाल खाता है, राजीव गांधी खाता है, जो राहुल गांधी।
लेकिन आप लोग नहीं खाते?
नहीं, नहीं खाते।
यहाँ नहीं खाते,
नहीं खाते।
कुछ वक्त पहले करवाई गई एक स्टडी में पता चला कि गुजरात में दलितों के साथ 98 तरह से छुआछूत किया जाता है। पाया गया कि 98% गांव में दलित गैर दलित के यहाँ मकान किराए पर नहीं ले सकते, 97.6% गांव में दलित गैर दलित के बर्तनों को नहीं छू सकते, 67% गांव में दलित पंचायत मेंबरों के लिए अलग दलित कप हैं, 56% गांव के चाय ढाबों में दलित और गैर दलितों के अलग अलग कप हैं, और हाँ दलित की जिम्मेदारी है कि वो अपने कप को धोकर गैर दलित के कप से दूर रखें, 53% गांव में दलित बच्चों को अलग बिठाया जाता है, उनसे कहा जाता है कि वो अपना पानी घर से लाएं। शहरों में दलितों के अलग मोहल्ले हैं जैसे बापू नगर, अमराईवाड़ी, वेजल नगर। अमीर दलित अपनी सोसाइटी में रहते हैं, उनके शमशान तक अलग हैं, क्योंकि ऊंची जात के लोगों का ख्याल है कि दलित के जलने से निकलने वाले धुएं से पाकीज़गी खत्म हो जाएगी। शमशान न होने के कारण दलितों को अपने मुर्दों को दफनाना भी पड़ता है।
हम इस वक्त हैं मेहसाना जिले में, बाउलू गांव है यहाँ पर। यहाँ पर सड़कों की हालत खस्ता है, दलितों के लिए अलग मंदिर हैं, जो टॉयलेट्स हैं वो नहीं है यहाँ पर, और अब हम गांव से थोड़ा बाहर आए हैं, यहाँ पर है दलितों का शमशान। हमारे साथ रंजना जी हैं। रंजना जी, ये शमशान अलग से दलित समुदाय के लिए बनाने की जरूरत क्यों पड़ी?
क्योंकि वो छुआछूत में मानते हैं कि जो अदर कम्युनिटी है, पटेल है, ठाकुर है और प्रजापति है, दरबारी है, वो समाज मानते हैं कि भी दलितों को जो मरने के बाद भी हमारे साथ हमारे मशान में नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि हम अदर कास्ट के हैं और आप अछूत है।
हमारे साथ यहाँ पर कुछ बच्चे हैं।
मंदिर की जब वो प्रतिष्ठा होती ना, तो वो खाने की प्लेट नहीं होती, तो उनकी प्लास्टिक की और हमारी कागज की होती है, और हम जब उनकी प्लेट को छूते हैं तो कहते हैं मत छुओ, तुम हमारे हमारी जात से नीची कुम के हो,
ऐसा बोलते हैं तुम्हें?
हाँ, और दुदकाते हैं और वो सब करते हैं। इसलिए जब भी कुछ गांव में मंदिर की प्रतिष्ठा हो तो हमको जो बुलाने आते हैं तो हम नहीं जाते।
गुजरात में दलित सिर्फ 7% हैं, उनके पास जमीन नहीं है। माशी वजूहात और तफरीक की वजह से दलित बच्चे बड़ी तादाद में प्राइमरी स्कूल से आगे नहीं बढ़ पाते, इस वजह से वो रिजर्वेशन के फायदों से भी महरूम रह जाते हैं। महात्मा गांधी की सरजमीन गुजरात में और उस रियासत में जो माशी तरक्की के लिए मशहूर है, वहां दलितों की हालत इतनी खराब क्यों है? माहिर समाजियात गौरांग जानी।
In absence of a strong Gandhian movement, in absence of a left movement, जो वैक्यूम हुआ गुजरात में, उस वैक्यूम में ये fundamentalist Hinduism को इतनी बड़ी स्पेस मिली।
दलितों की जानिब से होने वाले मुजाहिरों के बाद कई नेताओं ने यहाँ दलितों से मुलाकात की है और मदद का भरोसा दिलाया है, लेकिन कई लोगों को लगता है कि इन मुलाकातों का ताल्लुक अगले साल होने वाले रियासत के इंतखाबात से ज्यादा है। विनीत खरे, BBC, अहमदाबाद।
पाकिस्तान और भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का इजलास आज लाहौर में हुआ, जिसमें सरहद से मुतालिक अहम उमूर पर बात हुई। लाहौर से सहाफी नासिर खान।
पाकिस्तान के शहर लाहौर में पाकिस्तान रेंजर्स के हेडक्वार्टर में इन मुजाकरात में 24 रुकनी भारतीय वफद की क्यादत भारतीय सिक्योरिटी फोर्स के जनरल के शर्मा ने की, जबकि मेजबान मुल्क के वफद की सरबराही पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल उमर फारूक ने की। इजलास में पाकिस्तानी वजारत दाखिला, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध, एंटी नारकोटिक्स फोर्स और सर्वे ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के तर्जमान मेजर वहीद बुखारी के मुताबिक आज मुजाकरात के दो दौर हुए, जिनमें बॉर्डर मैनेजमेंट, एंटी स्मगलिंग, सीज फायर वायलेशन पर बात की गई। इजलास में दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी सरहदी तआवुन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया, जबकि गलती से सरहद अबूर करने वाले मासूम शहरों की अपने मुल्कों को वापस करने पर भी बात की गई। मेजर वहीद बुखारी ने बताया कि कुछ रोज कबल नारोवाल के गांव में शादी के लिए आने वाले बच्चों के गलती से सरहद पार करने के मामले पर भी बात की गई और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज से इनकी वापसी का मुतालबा किया गया। मेजर बुखारी के मुताबिक इजलास में होने वाले फैसलों को जुमेरात को माहदों की शक्ल दी जाएगी, जिस पर दोनों जानिब के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज के सरबराहान दस्तखत करेंगे। तमाम तर्जुमान ने वाजे किया कि इजलास में पठानकोट एयरबेस पर हमले से मुतल्लिक कोई बात जेर बहस नहीं आई। उन्होंने कहा कि चूंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज की मीटिंग है, तो इसमें सिर्फ बॉर्डर इश्यूज ही पर तबादले ख्याल किया जाता है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज के सरबराह जनरल के शर्मा कल इस्लामाबाद पहुंचे थे, जबकि इनके वफद के दीगर अरकान वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान आए। दोनों ममालिक के सरहदी महाफिजों के सरबराहों की क्यादत का हर 6 माह बाद इस किस्म का इजलास होता है। आइंदा साल यानी 2017 के अवायल में होने वाले इजलास की मेजबानी भारत करेगा।
لاہور سے صحافی ناصر خان اور اسی کے ساتھ سیربین اختتام کو پہنچا. آج سیربین کی ایڈیٹر تھیں مہپارہ صفدر, پروڈیوسر تھیں امبر خیری, یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے میٹ ہولز, جبکہ اسلام آباد سے ہمارا ساتھ دیا اسرار الحق نے. اب جعفر رضوی کو تمام ساتھیوں سے میں اجازت دیجیے اور چلتے چلتے خبروں کا خلاصہ سنیے عبداللہ فاروقی سے.
شام کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق کردوں کے زیر کنٹرول شہر القامشلی میں دو بم دھماکوں میں کم از کم 44 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. جرمنی کے شہر زنڈروف میں پناہ گزینوں کے رجسٹریشن سینٹر کے قریب بم دھماکے کی اطلاعات ہیں, تاہم کسی جانی نقصان کی خبر موصول نہیں ہوئی. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آج علیحدگی پسند رہنماؤں نے کرفیو اور پابندیوں سے متاثر آبادیوں کی طرف مارچ کی کوشش کی, جس پر انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے شعبے کے سربراہ نے انڈونیشیا پر زور دیا ہے کہ وہ ان 14 غیر ملکی منشیات کے اسمگلروں کو پھانسی پر نہ لٹکائیں جن کی سزاؤں پر آئندہ چند دنوں میں عمل درآمد متوقع ہے. اور پوپ فرانسس کا کہنا ہے کہ یورپ میں جہادی حملوں کی تازہ لہر اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا ان کے بقول جنگ کی حالت میں ہے, البتہ یہ مذاہب کے درمیان جنگ نہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.